الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون بسم الله الرحمن الرحيم جاءكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دوستو اور بھائیو، مسلسل محنت اور جدوجہد کا نام ہے. اور یہ دنیا محنت گاہ ہے، امتحان گاہ ہے. یہاں انسان کو کچھ خاص محنت کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ زندگی ایک خاص محنت کے لیے دی گئی ہے. اگر وہ اس محنت پر لگا رہا تو اس کی زندگی کامیاب ہوگی اور زندگی کا مقصد پورا ہوگا. اگر وہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا اور اس محنت سے ہٹ گیا اور عبث کی زندگی گزاری، معطل اوقات گزارے، تو اس کی زندگی ضائع ہوئی. اس نے نہ اپنی زندگی کا مقصد پہچانا اور نہ اس دنیا کا مطلب پہچانا. یہ زندگی ایک خاص محنت کے لیے دی گئی ہے اور اس محنت کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے. اس لیے قرآن مجید میں ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس محنت کا نام عبادت ہے. اللہ فرماتے ہیں، میں نے انسان و جنات کو ایک خاص محنت کے لیے پیدا فرمایا اور وہ محنت ہے عبادت، اللہ جل جلالہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا. یہ مقصد زندگی ہے. یہی مقصد ہے، اسی لیے انسان کو اس دنیا میں مکلف کہا جاتا ہے. مکلف کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کچھ خاص تکلیفیں اس کے ذمے لگائی ہیں. ان تکلیفوں کا نام عبادت ہے. معلوم ہو گیا کہ انسان یہاں راحت کے لیے، نیند اور آرام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اور معلوم ہوا کہ یہ دنیا راحت گاہ نہیں ہے. جب انسان کا نام ہی مکلف ہے اللہ جل جلالہ کے دربار جلال و جمال میں، وہ انسان جس کو تکلیف دی گئی ہے خاص کام کی اور اس خاص تکلیف کا اسے مکلف بنایا گیا ہے اور وہ تکلیف اس پر فرض قرار دی گئی ہے، تو یہ معطل یہاں نہیں رہ سکتا، راحت سے زندگی نہیں گزار سکتا، لہذا اسے ضروری ہے اولاً یہ کہ وہ محنت کرے، اور ثانیاً یہ کہ وہ اس محنت اور تکلیف کو پہچانے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس دنیا میں ہر انسان محنت کرتا ہے، لیکن ہر محنت خدا کو مطلوب بھی نہیں ہے. ایک خاص محنت مطلوب ہے، اور وہ ہے عبادت، اور وہ ہے صراط مستقیم پر چلنا. وہ محنت صراط مستقیم پر چلنا اور اس کے لیے تکلیفیں اٹھانا، یہ نہایت تکلیف دہ محنت ہے، اور یہ نہایت مشکل محنت ہے. مگر وہ جن کے لیے اللہ جل جلالہ آسان فرمائے اور انہیں توفیق بخشے، انہیں توفیق مل جائے، ان کے لیے وہ محنت آسان ہو سکتی ہے. وہ اس محنت کے مطابق زندگی گزارے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وہ محنت ہے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، صراط مستقیم پر چلنا. وہ اتنی مشکل محنت ہے، اتنی مشکل محنت ہے، وہ عبادت اتنی مشکل ہے، اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا اور اس کے لیے محنت اتنی مشکل ہے کہ وہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ حق بجا لایا یا نہیں لایا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہی ان محنتوں کا پوری طرح حق ادا کر سکتے ہیں، تاہم پھر بھی وہ اپنے عجز و قصور کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار حضور سے عرض کر دیا، یا رسول اللہ، شبتا شبتا، حضرت آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، بہت جلد ہمارا خیال تھا اتنی جلد آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے. شبتا، حضرت آپ بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو رہے ہیں، بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. وہ وجہ بتلا پوچھنا چاہتے تھے. حضور نے فرمایا، اے یا ابا بکر، شیبتنی ہود و خواتوہا، مجھے صورت ہود نے اور اس قسم دیگر صورتوں نے بوڑھا کر دیا. سورت ہود میں اور اس قسم دیگر سورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے تاکید فرمائی. سورت ہود میں ہے اور ایسی سورتوں میں ہے، فاستقم. علامہ روح المعانی لکھتا ہے کہ اس سورت میں ہے فاستقم، اے نبی آپ سیدھے ہو جائیے، سیدھے راہ پر، سیدھے راستے پر چلیے، اور سیدھی محنت اور مکمل محنت کیجئے، زندگی سیدھی گزاریے. سیدھی زندگی کا معنی یہ ہے کہ میں نے جو تکلیف آپ کے ذمے لگائی ہے، پوری طرح مکمل طور پر اس تکلیف کو بجا لائیے. اے صدیق، مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیا، مجھے ہر وقت فکر دامن گیر لگی رہتی ہے کہ کہیں اس محنت میں مجھ سے کوتاہی تو نہیں ہوئی، کہیں میں اس صراط مستقیم میں پوری طرح مستقیم ہوا، یا مجھ سے کہیں اللہ کے فریضہ کی وجہ آوری میں کوئی کمی تو واقع نہیں ہوئی. اللہ جل جلالہ کا حق نہایت عظیم ہے، وہ حقوق ہم پوری طرح بجا نہیں لا سکتے. مجھے ہر وقت یہ فکر اور غم دامن گیر ہوتا ہے کہ کہیں اس استقامت میں مجھ سے خامی واقع نہ ہو جائے، کمی واقع نہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا فاستقم، اے نبی سیدھے ہو جائے، سیدھی راہ پر چلیے. اس کے معنی ہے کہ اعمال میں ذرا بھی کمی واقع نہ ہو جائے. کمی جو ہے یہ گویا کہ اس راستے میں ٹیڑا پن آ گیا ہے تو ہر وقت فکر دامنگیر رہتی ہے کہ ذرا بھی میرے اعمال میں، میری عبادتوں میں، میری تکلیفوں میں، محنتوں میں کمی واقع نہ ہو جائے. اس فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور یہ فکر یقیناً جس شخص کو لگ جائے یقیناً وہ ہر وقت متفکر ہوگا اور وہ بوڑھا ہوگا، اور یقیناً وہ اس زندگی میں کبھی ہنسے گا نہیں، اگر ہنسے گا تو تھوڑا ہنسے گا، اور یقیناً وہ اس فکر میں ہر وقت روتا رہے گا، ہر وقت گریان رہے گا، ہر وقت اللہ جل جلالہ کے سامنے دست دعا بلند کیے ہوئے دعا مانگتا رہے گا کہ اے اللہ مجھ سے کمی اگر واقع ہو گئی ہو، اور واقع ہوتی ہوگی اے اللہ، میں نے اگر پوری طرح آپ کا حکم بجا نہ لایا ہو، اے اللہ وہ کمی معاف فرما. اے اللہ آپ نے تو امر فرمایا فاستقم، سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. اے اللہ پوری طرح سیدھا ہونا ہم کوشش تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یقیناً ہم انسان ہیں، خامی اور کمی واقع ہوئی ہوگی. اے اللہ معاف فرما. فرمایا مجھے سورت ہود نے اور ہود جیسی دیگر سورتوں نے بوڑھا کر دیا، جن میں قیامت کے احوال زیادہ ہیں اور قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے. قیامت کی ہولناکیوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے دوستو، وہ خطرہ اس لیے ہے کہ کہیں اس محنت میں کمی واقع ہوئی ہو تو وہ ہولناکیاں سامنے ہے. یہاں انسان مستقیم ہو جائے تو ہولناکیاں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے نہ غم ہوگا. اولئک اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ خدا کی راہ پر چل رہے ہیں فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون طائفۃ من المؤمنین علی کسبان من المسک لا خوف علیہم ولا حزن. فرماتے ہیں مسلمان اور مومنوں میں سے ایک گروہ قیامت کے دن جبکہ ہر طرف نفسی نفسی کی پکار ہوگی، لوگ غمگین اور پریشان ہوں گے کہ کس طرح حساب دیں گے، مگر کچھ نیک لوگ جنہوں نے یہاں استقامت اختیار کی ہوگی، وہ حضور فرماتے قیامت کے دن کستوری کے ٹیلوں پر آرام سے سیر کر رہے ہوں گے، ان کو ذرا فکر نہیں ہوگی، ان کو ذرا غم بھی نہیں ہوگا. یہاں یہ تکلیف گاہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں اللہ جل جلالہ کچھ خاص محنتوں سے ہمارا امتحان لیتے ہیں، دیکھیے کون اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. اس امتحان میں کامیابی کا نام ہے فاستقم، سیدھے ہو جاؤ، صراط مستقیم پر چلو. فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم کچھ تکلیف تم پر مسلط کریں گے، اللہ فرماتے کبھی خوف آئے گا، کبھی بھوک اور غربت افلاس تم پر مسلط کرتے ہیں، کبھی تمہارے اموال اور تجارت میں کمی آتی ہے، کبھی تمہارے پھلوں میں اور کھیتوں میں کمی آتی ہے. یہ سب کچھ وہی امتحانات ہے، وہی تکلیف ہیں جن کے لیے تم نے اللہ جل جلالہ نے تم کو اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمایا. ہم دیکھتے ہیں کہ ان امتحانات میں تم کہاں تک کامیاب ہوتے ہو، ان تکلیفوں کو تم کہاں تک بجا لا رہے ہو، ان تکلیفوں کو، محنتوں کو تم کہاں تک پورے کر رہے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فرماتے ہیں ہم تمہارا کچھ امتحان تو لیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی اے انسان. یاد رکھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیا ہے اللہ کیوں، اس لیے کہ یہ مقام کیوں نہیں ہے، کیوں ان کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے امتحانات کے لیے، محنتوں کے لیے، خاص تکالیف کے لیے. یہ زندگی دی ہے اس لیے. یہ زندگی دی ہے اس لیے. ہاں اس کے بعد جو شخص ان محنتوں میں، ان تکالیف میں اور اس صراط مستقیم پر چلنے میں کامیاب ہو جائے وہ لوگ صابرین فرماتے ہیں. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ صابرین جو ان تکلیفوں میں کامیاب ہو جائے، صابر وہی ہے جو ان تکلیفوں کو برداشت کرے، ان تکلیفوں میں لگا رہے، اور صرف لگا رہنا نہیں بلکہ راضی بھی ہو، یہ مصائب برداشت بھی کرے، مصائب برداشت بھی کرے، وہ صابرین ہے. اور ان صابرین کے لیے کیا حضور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، بشر الصابرین. ان صابرین کو اے نبی خوشخبری دیجئے کہ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گی، ایک وقت آئے گا راحت آئیں گی، یہ راحت والی زندگی آئے گی. تو زندگیاں دوستو دو ہیں، دو زندگیاں ہیں. ایک تو یہ زندگی ہے، یہ زندگی محنت والی زندگی ہے، یہ تکلیف والی زندگی ہے. کچھ خاص اعمال اللہ جل جلالہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، دیکھیے ان اعمال کو اللہ جل جلالہ دیکھتے کہاں تک انسان بجا لا رہا ہے، کہاں تک انسان بجا لا رہا ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس میں اللہ جل جلالہ کوئی ذمہ داری ہمارے حوالے نہیں کریں گے. وہ راحت کی زندگی ہے، وہ خوشیوں کی زندگی ہے، وہ بغیر عمل کی زندگی ہے، وہ اپنی خواہشات آرزوئیں پورے کرنے کی زندگی ہے، یا خواہشات دبانے کی زندگی ہے. یہ دنیا اپنی آرزوئیں دبانے کی زندگی ہے، یہ دنیا جو ہے اس میں کچھ اپنے مطالب دبانے پڑیں گے جب کامیابی ہوگی، جب کامیابی ہوگی. وہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہاں روایات میں آیا ہے کہ وہاں بھی کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ محنت وہاں بھی کرنی پڑے گی آخرت میں بھی، لیکن وہ محنت یہ نہیں کہ اللہ نے ہماری ذمہ لگائی ہوگی، وہ محنت اپنی راحت کے لیے کرنی ہوگی، اپنے مشغلے کے لیے کرنی ہوگی، وقت گزارنے کے لیے وہ محنت ہوگی. وہ محنت چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ کچھ جنتی لوگ وہاں بیٹھ کر کبھی ذکر اذکار بھی کریں گے، کہیں گے کہ آؤ ذکر اذکار کرے، سبحان اللہ پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر کی مجلسی روایات سے معلوم ہوتا ہے وہاں بھی ہوں گی، مگر وہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے ہماری ذمہ لگایا، وقت گزاریں گے بھائی، مشغلہ ہوگا، کھیل ہوگا، کھیل کھیل کے طور پر، اور دل خوش کرنے کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، حضرت ہم تو کسان لوگ ہیں، انصار جو ہے کسان تھے، زمیندار، ہم تو کسان ہیں، ہر وقت کسی مونڈے پر ہے، کبھی جاتے پانی لگاتے ہیں، کبھی بند بناتے ہیں، کبھی کھیت جو ہے تیار کرتے ہیں کی نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، کبھی کچھ کاٹتے ہیں، کچھ جمع کرتے ہیں۔ حضرت یہ تو کیسی زندگی ہوگی جنت میں کہ نہ وہاں کھیت ہوگا اور نہ پانی لگانا ہوگا، یہ تو ہم بیکار پر بیٹھے ہوں گے۔ کیا وہاں بھی اس طرح کھیتی باڑی ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہوگی، ہوگی، وہاں بھی پانی کسی ہاتھ میں ہوگی، مگر جب تم چاہو گے پانی آئے گا اور پانی بہتا ہوگا چوٹی ندی میں، اور تم شور کرو گے بھائی ادھر پانی نہ بہے، لگانا پڑے گا، اپنی زمین اوپر لگاؤ گے۔ اور فرمایا کہ ایک ہی لمحے میں کھیت بھو گے، اور اسی لمحے میں جو ہے کھیت جو ہے سب چیزیں بڑھ بھی جائیں گی اور پھل بھی پک جائے گا، اور اسی وقت کاٹنا بھی پڑے گا، اور کوئی تکان بھی نہیں ہوگی، تکان بھی نہیں ہوگی اسی وقت۔ وہ بطور مشغلے کے ہوگا، وہاں یہ نہیں کہ تکلیف۔ چنانچہ ایک صحابی بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت ہمیں تو گھوڑے پسند ہیں، گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، وہاں گھوڑے ہوں گے اگر ہم سوار ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ حضور نے فرمایا ان ادخلک اللہ الجنت فما تشتہی خیلا الا وترکب على خیل ویطیر بک وتطیر بک حیث ما شئت فی الجنت۔ اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، حضور نے فرمایا، جب تیرا جی چاہے گھوڑا تیار ہوگا، اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد وہ گھوڑا دوڑتا نہیں رہے گا بلکہ وہ گھوڑا اڑتا رہے گا، جنت میں وہیں اڑ اڑ کر آپ کو پہنچا دے گا جہاں آپ کا جی چاہے، وہاں یہ ہوں گے۔ تو یہ مشغلے ہوں گے، لیکن وہ اس قسم مشغلے ہوں گے وقت گزارنے کے لیے، خوشتبی کے لیے یہ مشغلے ہوں گے، وہ تکلیفوں اور محنتوں کی زندگی نہیں ہے، لیکن محنتوں کی زندگی نہیں ہے، لیکن وہ راحتیں اس کے لیے ہیں جو اس دنیا میں یہاں راحتیں چھوڑ دے، یا جو دنیا میں یہاں راحتیں چھوڑ دے۔ محنت ہی پہ موقوف ہے آسائش گتی، محنت ہی پہ موقوف ہے آسائش گتی، کھوئی میری راحت طلبی نے۔ کبھی راحت طلبی سے انسان ہمیشہ کے لیے راحتوں سے محروم رہ جاتا ہے، جو دنیا میں راحت سے زندگی گزارے اور خدا کی نمازوں کی طرف توجہ نہ دے، خدا کی ذمہ لگائی ہوئی تکالیف کی طرف توجہ نہ دے، یہاں محنتیں نہ کرے، یقیناً وہ وہاں تباہ ہوگا اور ہمیشہ کی راحتوں سے محروم رہ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دوستو شب و روز محنتوں میں زندگی گزاری، محنت اسلام کے لیے کرتے تھے، دین کے لیے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے، مسلمانوں کو خوشحال کرنے کے لیے کرتے تھے، اور یہ سب وہی محنتیں جو اللہ جل جلالہ نے انسان کی ذمے لگا رکھی تھی، ہر وقت وہ اسی فکر میں لگے رہتے تھے، ان محنتوں میں پسینہ پسینہ ہوتے، پسینے سے شرابور ہوتے، کبھی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی، کبھی ہاتھ کٹنے لگتے، کبھی آنکھیں ضائع ہونے لگتی، کبھی ان کی کوپریاں اڑنے لگتی، اور کبھی جو ہے وہ شہید ہوتے، کبھی ان کی عورتیں بیوہ ہوتی، کبھی ان کے بچے یتیم بن جاتے، مگر ان محنتوں سے وہ باز نہیں آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان محنتوں کے بعد ہمیں وہ راحت والی زندگی ملے گی، اس زندگی کا مقصد ہی خاص محنت بجا لانا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک دن کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں پر چالے پڑ گئے ہیں، چکی چلانے کی وجہ سے، گھر کا کام کاج کرنے کی وجہ سے، نازک ہاتھ تھے زیادہ کام کی وجہ سے، اور خدمت بھی بجا لاتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن فرمایا، اے فاطمہ لو ذهبت الى ابيك وطلبت منه خادما اذ قد سمعت انه قد جاء عنده صبي۔ اے فاطمہ، آپ کے ہاتھوں پہ چالے پڑ گئے ہیں، تکلیف ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے ابا جان کے پاس بہت سے قیدی غلام آ گئے ہیں، ان غلاموں اور باندیوں کو حضور ابھی ابھی تقسیم فرمائیں گے، اگر آپ بھی چلی جائے تو ایک باندی مانگ لیں، حضور دے دیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، گھر کا کام کاج وہ کرے گی۔ فرمایا بہت اچھا، بھی جاتی ہوں۔ حضور کی خدمت میں تشریف لائی، حضور جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی، روایات میں آیا کہ ما جاءت فاطمۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم لها ویقبل وجهها، وما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فاطمۃ الا وکانت تقوم له ویقبل تقبله۔ جب بھی حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو حضور اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، اور گاہے گاہے دیگر روایت سے کبھی اٹھ کر میرے انصار بڑے غریب ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، میں نے ان کو انصار میں تقسیم کرنا ہے۔ اے فاطمہ، کیا آپ کے لیے یہ بہتر نہیں ہے میری پیاری بیٹی؟ میں آپ کو ایک اور چیز بتلائے دیتا ہوں جو آپ کو غلام اور باندی ملنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، وہ یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ فہذا خیر لک من خادم، فہل رضیت؟ قالت رضیت یا ابی۔ اے میری بیٹی، ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرے، یہ آپ کے لیے باندی اور خادم سے بہتر ہے۔ کیا آپ کو یہ تقسیم پسند نہیں ہے میری بات میری بیٹی؟ فاطمہ بھی عجیب بیٹی تھی، جنت کی سردار عورت تھی، عرض کر دیا ابا جان میں راضی ہوں، آپ نے کتنی قیمتی بات مجھے بتلا دی۔ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ کہنا، اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا۔ اور کوئی بیٹیاں ہوتی وہ مزید شکایات کرتی کہ ابا جان، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ اوروں کو دیتے ہو، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ جانتے تھے کہ یہ تکلیف ہم کر رہے ہیں، یہ زندگی ہے تکلیفوں کی، یہ زندگی ہے تکلیفوں کے لیے۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، سب کچھ کرتے تھے۔ اندھی کے بارے میں صحابہ پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں انہوں نے برداشت کی اسلام کے لیے، مگر آخرت کی زندگی انہوں نے حاصل کر دی، آخرت کی راحتیں انہوں نے حاصل کر دی۔ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، برتر از اندیشے سود و زیاں ہے زندگی۔ زندگی حاصل کرنے کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو، راحت سے رکھو اور خوشیاں حاصل کرو تو زندگی حاصل ہوگی۔ نہیں دوستو، کبھی تو ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی جان دینے سے زندگی حاصل ہوتی ہے، کبھی راحت کھو دینے سے، چھوڑ دینے سے راحتیں حاصل ہوتی ہیں، کبھی تکلیف برداشت کرنے سے آگے خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ برتر از اندیشے سود و زیاں ہے زندگی، آخرت کی زندگی چاہتے ہو تو دنیاوی چیزوں میں اندیشے چھوڑ دے، سب کچھ فکر تمہاری آخرت کی طرح ہونی چاہیے جب یہ زندگی آگے ہو حاصل ہوگی، اور کبھی جان دینا بھی پڑے تو جان دینے سے بھی مزید تمہیں آخرت کی زندگی اور زندگی کی خوشحالیاں نصیب ہو جائے گی۔ برتر از اندیشے سود و زیاں ہے زندگی، برتر از اندیشے سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ کبھی زندگی اس طرح بھی حاصل ہوتی جان دینے سے، صحابہ نے جان دی تو آخرت کی زندگی حاصل کر دی، صحابہ نے تکلیف برداشت کی تو آخرت کی خوشیاں انہیں حاصل ہو گئی، انہیں حاصل ہو گئی۔ دنیا میں رہتے بھی تھے لیکن وہ اصل طلبگار آخرت کے تھے۔ دنیاوی چیزوں کو دیکھتے تھے، خرید و فروخت بھی بظاہر کرتے تھے، مگر اصل دل ان کا آخرت کے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا. ان کی حالت یہ تھی، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. صحابہ کی زندگی تھی دوستو، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. یہاں تھے اصل خریدار وہ آخرت کے تھے، ان چیزوں میں لگے بھی تھے لیکن اصل خریدار نہ تھے. جہاں تک شرع نے اجازت دی تھی وہاں تک یہ کاموں میں لگے تھے، اصل مقصد ان کا کچھ اور تھا. کیا کیا تکلیفیں انہوں نے آخرت کے لیے اور دین حاصل کرنے کے لیے، ایمان بلند کرنے کے لیے برداشت کی. حضرت ایک صحابی کا واقعہ یاد آیا، یہ ان کی زندگی گزرتی تھی. میرے فقراء دوستو، اس مبارک مجلس کے نورانی چہرے والے احباب، ذرا اپنی زندگی پر بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے. صحابہ نے دین کے لیے کتنی محنتیں کی، جان کی بازی لگا دی ہے، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وہ سب لوگ زندہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ، یہ اور بات ہے کہ ان کی زندگی کا تمہیں علم نہیں ہے، لیکن دوستو جو کامل مومن ہے ان کو پوری طرح علم ہے کہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، زندہ ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، قرآن نے بتلا دیا اور تمام آثار نے بتلا دیا، مومن کا ایمان جو ہے آخرت پر ہے، قرآن پر ہے، حدیث پر ہے. وہ سمجھتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ میری آنکھ کے غلطی کر سکتی ہے، مگر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان غلط بات نہیں کہہ سکتی. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَعْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، بل احیاء ولکن لا تشعرون. ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. دنیاوی سود و زیاں کا خیال نہیں رکھنا ہوگا، ورنہ پھر تو معاملہ مشکل ہوگا. صحابی کا قصہ عرض کر رہا تھا، ایمان افروز وہ نوجوان تھا، اس کا کام یہ تھا مدینہ منورہ سے چھپکے سے آتا مکہ مکرمہ میں دشمن گاہ میں، دشمن کے مرکز میں، کیونکہ مکہ مکرمہ پر اس وقت دشمنوں کفار کا قبضہ تھا. اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کسی کے ہاتھ چڑھ جاتا ختم کر دیتا، مگر دین کے لیے لگا ہے. اس کا کام یہ تھا کہ چپکے سے کسی قیدی کے پاس کوئی بھیج دیتا، کیونکہ بہت سے کفار نے اپنے بیٹوں کو جو مسلمان تھے گھروں میں باندھ رکھا تھا، کسی نے بھائی کو باندھ رکھا تھا، کسی نے بہن کو باندھ رکھا تھا، کسی نے اپنے باپ کو باندھ رکھا تھا. مسلمان ہو چکا ہوتا اور گھرانہ کافر ہوتا تو وہ باندھ لیتے کہ کہیں بھاگ کر مدینہ منورہ نہ چلے. بڑی اذیتیں دیتے تھے کہ کسی طرح وہ اسلام سے باز آ جائے، باندھ لیتے تھے. تو اس کا کام یہ تھا، اس کو کہلا بھیج دیتے چھپکے سے، بڑی بڑی اسکیمیں کرتا تھا کہ بھائی ذرا کچھ کوشش کر کے رات کے وقت فلان گلی تک آ جاؤ، میں اٹھا لوں گا. یہ بڑا پہلوان آدمی تھا. تو قیدیوں کو اٹھا لیتا, باہر لے آتا, چورا پاس ہوتا تھا بھائی, پھر رسیوں کو کاٹ دیتا. وہ خود بیان فرماتے کہ ایک رات میں نے ایک قیدی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ بھائی فلان مقام تک آؤ فلان وقت پر. اب لوگ سوئے ہوئے ہیں, میں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں چپکے سے, دیوار کے سایہ میں کھڑا ہوں, چاندنی رات تھی بھائی, تو دیوار کے سایہ میں ہوں کہ کوئی دیکھے نا, ادھر ادھر کبھی جاتا تو سائے کا خیال رکھ کہ سائے میں رہوں. دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے, وہ زانیہ فاحشہ بدکار عورت تھی, مشہور تھی بدکاری, اور وہ کہتا ہے کہ اسلام سے قبل یہ میری دوست تھی. اس عورت زانیہ بدکار کا نام عناق ہے, عناق. وہ جب میرے پاس گلی میں گزر رہی تھی تو تھوڑا سا میرا سایہ اس نے دیکھا, وہ حیران ہوئی یہ سایہ کس چیز کا, جب ادھر دیکھا تو اوہ دیوار کے ساتھ تو میں چمٹا ہوا تھا. اس نے مجھے پہچان لیا اور کہا اوہو فلان ہو, فلان ہو, تعال بت عندنا اللیلا, پرانے دوست آؤ آج رات ہمارے پاس رہو بھائی, وہاں رہیں گے. میں نے کہا یا عناق ان اللہ حرم الزنا, اے عناق اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے. اس نے کہا اچھا تم مسلمان ہو گئے ہو, زور سے نعرہ لگایا, کہا ایوہ یا اہل مکہ ہذا الذی یذهب باسراکم فی اللیل, اے اہل مکہ یا اہل الخیام, یہ وہ شخص ہے جو تمہارے قیدیوں کو چپ چپا کے رات و رات لے جاتا ہے, یہ بیٹھا ہے آؤ. بس یہ نعرہ لگایا, اور بھی نعرے لگائے ہوں گے, کہتے ہیں میں بھاگا, اور اتنے میں لوگ محلے سے نکلے, وہ میرے پیچھے بھاگتے, میں آگے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ نے مکہ مکرمہ دیکھا ہوگا, ہر طرف پہاڑیاں, میں پہاڑ کے ایک درے میں گھس گیا. تاریخ رات تھی, ویسا وہ میرے پیچھے آتے, پہاڑ کے دو پہاڑوں کے درمیان میں ادھر ادھر ہو گیا بھائی, بہرحال پوری طرح ان کو نظر نہ آیا, میں دو پہاڑوں کے درمیان گھس گیا, نیچے سے جا رہا ہوں, وہ اوپر چڑھ گئے, مجھے تلاش کرتے ہیں, اس مسلح ہے تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے دوست. اس وقت وہ ان کے ہاتھ آتا کوئی مددگار نہ تھا, نہ کوئی یار غار تھا, نہ دلدار تھا, قتل کر دیتے, مگر اللہ کے لیے نکلے ہوئے تھے. ایسے فرماتے ہیں کہ میں چپ کسی نیچے بیٹھ گیا, اور وہ اوپر پہاڑ پر بیٹھے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں, میں تو ان کو نظر نہیں آتا. وہ آپس میں بولتے بھی ہے, کہتا ہے میں نیچے سے ان کی باتیں سنتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی پتہ نہیں کدھر چلا گیا, تو ایک شخص وہاں بیٹھ گیا, پیشاب کرتا ہے اوپر سے نیچے پیشاب, وہ پیشاب کرتا رہا اور اس کا سارا پیشاب میرے سر پر آتا رہا, مگر میں چپکے سے بیٹھا ہوں اللہ کے لیے, میں چپکے سے بیٹھا ہوں اللہ جل جلالہ کی رضا مندی کے لیے اور اس کی راہ میں محنت کرنے کے لیے. پیشاب آ رہا ہے کافر کا پیشاب, مگر وہ خدا کی راہ میں نکلا ہوا ہے, اس سے وہ دل برداشت نہیں ہوتا. بلا ریب یہ پیشاب نجست اور گندا تھا, مگر اللہ جل جلالہ کے نزدیک یہ دوست تو خیال رکھو یہ کتنا پیارا ہوگا کہ اس کے پیارے نے اتنی بدبودار چیز, گندی چیز خدا کی رضامندی کے لیے برداشت کی, برداشت کی. اس کا بدن گندا ہوا, پلیت ہو گیا بظاہر, مگر اللہ جل جلالہ کو وہ گندگی کتنی پیاری ہوگی, اس کا گندا بدن کتنا پیارا ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, جس چیز کو ہم بدبو سمجھتے ہیں جب خدا کی راہ میں ہو اللہ کو سب سے پیاری ہے. روزہ دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ دار اپنے منہ کے بدبو سے دل تنگ نہ ہونا, آپ کے منہ کی بدبو مجھے کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہے. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. مسلمان کا رخت یہی ہے دوستو کہ اللہ پر نگاہ ہو, ہر چیز جو اللہ کی راہ میں آئے ہو برداشت ہو. بدن گندا ہو گیا, کافروں کا پیشاب تک گندا ہوا، مگر وہ گندا بدن یقین اللہ کو کتنا پیارا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا، اور اللہ جل جلالہ کی فرشتے کس طرح اس کی طرف رحمت شفقت سے بحکم خدا دیکھ رہے ہوں گے. فرماتے میں بیٹھا ہوں، وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے بڑی دیر کے بعد میں وہاں سے نکلا اور دیکھا اس قیدی کے ساتھ جو جگہ مقرر کی تھی وہاں پہنچ گیا، اور پھر وہ بھاری آدمی تھا مگر میں نے محنت کی مونڈے پر اٹھایا، مکہ سے مکرمہ سے نکال دیا. باہر جا کر وہاں میں نے اس کی رسیاں کھول دی اور مدینہ منورہ ہم اس طرح پہنچ گئے. خدا کی راہ میں ہم نے، خدا کی راہ میں انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، مگر یہ تکلیفیں کیا تھی، یہ تکلیفیں کیا تھی، ان کے ذریعہ ان کو بڑی بڑی راحتیں حاصل ہو گئیں، جان کی بازی لگائی اور کئی نے جانیں دے دی، مگر ان کو بڑی جان حاصل ہو گئی، بڑی زندگی، طویل زندگی حاصل ہو گئی ہے بھائی، طویل زندگی ان کو حاصل ہو گئی ہے بھائی. دنیا کچھ بھی نہیں ہے دوستو اگر اس محنت سے ذرا بھی ہٹ جائے. یہ بڑی سخت محنت ہے جو اللہ جل جلالہ نے ہماری ذمے لگائی ہے. یہ زندگی ہے محنت کے لیے، زندگی ہے محنت کے لیے. اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا یہ محنت کیوں ہے، اور محنت نہ کرے لا محالہ محروم ہوگا. وہ محنت کیا ہے؟ اس قسم محنت کرے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے، اس کے اعمال میں کجی نہ آئے، اس کے شب و روز میں کجی نہ آئے، اس کے اقوال میں کجی نہ آئے، اس کے افعال میں کجی نہ آئے، اس کی حرکات میں کجی نہ آئے، اور اس کی زندگی کی تمام کے نشیب و فراز میں کجی نہ آئے. اهدنا الصراط المستقيم، یہی وہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلنے کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں، ہم یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور اس پر چلنے کے لیے کچھ تکالیف اللہ جل جلالہ نے ہماری ذمے لگائی ہے. لیکن یہ تکلیفیں اتنی یقیناً بڑی مشکل ہیں، لیکن یہ دنیا بھی ایسی ہے، امتحان گاہ ہے دوستو، اور یہ اتنی مشکل ہے. ہم نے تو آسان بنایا، آسان بھی ہے، اللہ جل جلالہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا، لیکن انسان آگے تو بڑھے دوستو. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، صراط مستقیم کی طرح اللہ ہماری رہنمائی فرمائے. مگر یاد رکھیے یہ دعا ہے، صرف دعا پر اکتفا کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے. نہ صرف دعا کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، دعا بہت ضروری ہے، مگر دعا کے ساتھ ساتھ بڑی محنت اور عمل بھی کرنا چاہیے. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم سے قبل اس عمل کا ذکر اللہ نے فرمایا، فرمایا مالک یوم الدین، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے بندہ، سب سے پہلے میرے سامنے اس بات کا اعتراف کر لے اور کہہ دے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے لیے محنت کریں گے، اے اللہ ہم آپ کی لگائی ہوئی ہماری ذمہ تکالیف برداشت کریں گے. عبادت ان تکالیف اور محنتوں کا نام ہے. اے اللہ، ہم سے اگر کچھ کوتاہیاں اس راستے میں ہو جائے، اے اللہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اس میں ہم اے اللہ آپ کی مدد مانگتے ہیں. ان عبادتوں تکالیف برداشت کرنے کے بعد، ان کا اعتراف کرنے کے بعد، ان کے لیے اپنے آپ کو سینہ سپر بنانے کے بعد، اب ایک شخص کو دعا کا حق ہے، اور یہ جن کے لیے وہ تکالیف برداشت کر رہا ہے، دعا یہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اس صراط مستقیم پر ہمیں چلائیے، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پہلے عمل کا اقرار کر کے اس کے لیے تیار ہو جانے کے بعد فرماتے ہیں انسان اس کے بعد تو صراط مستقیم پر چلو گے، مگر اس کی بھی مجھ سے دعا مانگیے، کیا پتہ آپ سے اس میں غلطیاں ہو جائیں. صراط مستقیم سیدھی راہ پر چلنا، نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں، نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں، خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں. ہماری نگاہیں اس محنت سے ہٹ کر دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہیں. نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں، خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں. نہ چھوڑے دل فغانے صبح گاہی، نہ چھوڑے دل فغانے صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ میں. لا الہ الا اللہ، دوستو راحت اسی میں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ وہ کلمہ اقرار ہے ان محنتوں کے لیے، ان تکالیف کے لیے تیار ہونے کا. اس کے بعد وہ کہہ سکتے اہدنا الصراط المستقیم، اس صراط مستقیم پر چلنا اور پوری طرح سیدھا ہونا چونکہ بڑا مشکل ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے بندہ میری مدد حاصل کر اور میری مجھ سے دعا کیجیے اور پڑھیے. اے دن شب اور روز ہر پانچ نماز میں دعا مانگیے. اے میرے بندہ، یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کی فکر کی وجہ سے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں زیادہ فکر کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے. قد شبت یا رسول اللہ، قال شیبتنی ہود واخواتی. یہ صراط مستقیم ہے کیونکہ ذرا بھی خامی نہ آئے. اور بات ہے بھی یہ صراط مستقیم بڑا مشکل ہے. سیدھی راہ، سیدھی راہ کے معنی ہے سیدھا خط. وے سیدھا خط ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور ٹیڑھے خط بہت زیادہ ہوتے ہیں. ذرا بھی خامی آئے تو وہ ٹیڑھا بن جاتا ہے. فلاسفہ سیدھے خط کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ دو نقطوں دو جگہوں کے درمیان سیدھا خط یہ ہے، سیدھی راہ یہ ہے. هو اکثر الخطوط الواصلۃ بین النقطتین، اکثر الخطوط الواصلۃ بین النقطتین. دو جگہوں کے درمیان بہت سے خطوط مل سکتے ہیں، یہاں سے لے کر اس ستون تک کوئی ہزاروں خطوط آپ کھینچ سکتے ہو. کچھ یوں ٹیڑھا، کچھ یوں ٹیڑھا، کچھ اور زیادہ ٹیڑھا، کچھ اور ٹیڑھا، وہاں سے سب یہاں تک ہزاروں خطوط کھینچ سکتے ہو، مگر کوئی بھی ان میں سیدھا نہیں ہے. سیدھے خط کی تعریف یہ ہے هو اکثر الخطوط الواصلۃ بین النقطتین، جو تمام خطوط میں سب سے چھوٹا ہو وہ سیدھا. آپ سیدھے کی تعریف کیا کرتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، یہ منطقی تعریف ہے اور اس تعریف میں بڑے نقطے ہیں بجائے اس کے جو آپ سمجھ رہے ہیں. تمام وہاں سے ہزاروں خطوط کھینچے جا سکتے ہیں اس جگہ سے اس مقام تک، لیکن سب سے جو چھوٹا خط ہوگا، سب سے چھوٹا، اس سے آگے چھوٹا، وہ سیدھا ہوگا. ذرا ٹیڑھا ہو جائے وہ لمبا ہو جائے گا. اس تعریف سے ایک تو آپ کو سیدھے خط کا پتہ چل پڑا کہ سیدھا کسی کہتے ہیں، ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ بھی چل پڑا، وہ یہ کہ اسلام صراط مستقیم کا نام ہے، اور وہ یہ کہ سیدھا خط جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے. تو اس میں اشارہ ہے کہ اسلام صراط مستقیم ہے، اور اشارہ اس نقطے کی طرف کہ اسلام پر چلنا جو ہے سب سے مختصر راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا. یہ اور بات ہے، لوگ چلتے ہیں، ایک شخص یہاں سے ملتان جائے سیدھے راستے کو جو سب سے امن والا ہے، وہ سب سے مختصر راستہ ہوگا، باقی راستے ٹیڑے ہوں. اگر وہ سیدھا راستہ چھوڑا قصدن لمبے راستے پر جائے تو یہ اس کی بڑی غلطی ہے، بڑی غلطی ہے. تو اس میں اشارہ ہے کہ اسلام سیدھا راستہ ہے، کجی نہیں ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ ہے، یہ بھی اشارہ ہے کہ اسلام خدا تک جو آپ کو پہنچاتا ہے انسان، یہ کوئی لمبا راستہ نہیں ہے بلکہ یہ سب سے چھوٹا راستہ ہے. سیدھے خط کی تعریف یہی ہے، خط کی تعریف یہی ہے کہ وہ سب سے چھوٹا ہو، سب سے چھوٹا. تو اسلام جو ہے سیدھا بھی ہے اور سب سے مختصر ہے. دیکھیے یہاں ذرا بھی عمل کرے اللہ راضی ہوتا ہے، نفل پڑھے اللہ کتنا ثواب دیتا ہے، ذرا محنت سے اللہ جل جلالہ راضی ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. اتنی بڑی جنت حاصل کرنے کے لیے یہ دنیاوی نعمتیں کیا ہیں دوستو؟ یہ دنیا محنت گاہ ہے. یہ تو میں نے آخرت کی بات کر دی، یہاں دنیا میں بھی دوستو جس کمال تک انسان پہنچتا ہے تو بغیر محنت کی نہیں پہنچ سکتا. اگر آپ سائیکل دیکھیں تو محنت کے بعد یہ چیز آپ کو دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کار کو دیکھیں تو بڑی محنت صرف ہونے کے بعد آپ کو یہ کار کی خوبصورت شکل نظر آتی ہے دوڑتی ہوئی. اس طرح ہر مقام بلڈنگ دیکھے تو اس پر محنت ہوتی ہے، محنت کے بعد وہ ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں، وہ ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں، بغیر محنتوں کی کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے طلباء علم جتنی محنت کریں گے اتنا بلند درجہ پائیں گے، امتحان میں اتنی بڑی کامیابی اسے حاصل ہوگی. مرید جتنی محنت کرے گا وہ سلوک کے راستے میں اتنا بڑا مقام پائے گا. ہر راستے کی محنت کا اپنا اپنا طریقہ ہے دوستو، اپنا طریقہ ہے. اس محنت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے. اگر مدرسے کے طلبہ محنت نہ کرے تو در حقیقت وہ طلبہ نہیں ہے. اس لیے ہم اور آپ اس مدرسے کے طلبہ ہیں، اس مدرسے کے طلباء ہیں. حضرت شیخ ہمارے شیخ ہیں، ہمیں وہ سکھا رہے ہیں. اس راستے میں ہمیں بھی تکلیفیں اٹھانی ہوگی، کچھ محنت کرنی ہوگی. اس راستے میں، یہ تو روحانی راستہ ہے، اس میں تو بہت زیادہ محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اگر بزرگوں کے حالات پر نظر ڈالیں کہ انہوں نے اپنے شیوخ کی کتنی بڑی بڑی خدمات کی اور تکلیفیں اٹھائی ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے دوستو، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسی واقعات بھی کتابوں میں پڑھے کہ ایک مرید عمر بھر شیخ کی خدمت کرتا رہا کہ کسی وقت شیخ کی دعا مجھے حاصل ہو جائے. ایک کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 20 سال سے زیادہ اپنے شیخ کا کھانا پکایا، ایک مرید کہتا ہے، لیکن ایک دن بھی ایک نوالہ نہیں چکا، کبھی نہیں کھاتا تھا اور پھر بھی اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا تھا کہ شیخ یہ خدمت مجھ سے لے رہے ہیں. 20 سال تک خدمت دوستو، ہمارا آپ نے کیا محنتیں کی ہیں، کیا محنتیں کی ہیں. رات تم نے ذرا محنت کی ہے. میں دوستوں کو کہتا تھا رات کو کہ یہ محنت غنیمت اور اپنے لیے سعادت سمجھنا چاہیے. اپنے شیخ کے لیے تو لوگ تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں، ہمارے شیخ تو ہم سے کبھی خدمت نہیں لیتے، ہم پر شفقت فرماتے ہیں، لیکن یہ آج جو کام تھوڑا سا کر رہے ہیں وہ بھی معمولی سا، یہ کوئی شیخ نے ہمارے ذمہ نہیں لگایا، ہمارے لیے تیار نہیں رکھا کہ وہ کرے، یہ تو ایک حادثہ تھا. ایسے موقع پر اگر اپنی خدمت کے لیے ہم تن من دھن کی بازی لگا لیتے ہیں اور سب کچھ قربان، تو یہاں تو اور زیادہ کام کرنا چاہیے، مگر ہم نے تو زیادہ محنت بھی نہ کی. مگر الحمدللہ کے دوستوں نے کافی توجہ دی اور دیکھی تھوڑی سی محنت سے بہت بڑا کام ہوا. شیخ کو بے فکر کرنا اور مطمئن کرنا، یہ ایک مرید سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اور یہ اس کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے، یہ اس کے لیے کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے. دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں خدمت کے ایسے موقع ہمیشہ نصیب فرمائے اور شیخ کی شفقتیں ہمیشہ باقی رہیں. حضرت شیخ عثمان دامانی رحمہ اللہ کا قصہ تو آپ حضرات نے سنا ہوگا، یہ تو ابھی قریب کے شیخ ہیں، تھوڑی مدت گزری ہے۔ وہ کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے شیخ حضرت مولانا دوست محمد قندھاری کو دوائی کی ضرورت درپیش ہوئی، کہاں مصدر شریف، کہاں دیر اسمیل خان، کہاں 20-30 میل کا فاصلہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ اس زمانہ میں سواریوں کا انتظام بھی نہیں، اس کا خیال ہوا کہ اوہو آج دوائی کا ناغہ ہو جائے گا، شیخ کو دوائی کی ضرورت پڑے گی، تو فوراً وہاں سے دوڑ پیدل 20-30 میل دوستو دوڑتے ہوئے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی۔ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ وہ شیوخ لوہے کے بنے ہوئے تھے یا وہ ربڑ کے پھئیے تھے، دوڑتے ہوئے کتنے خار اور خار اس کے پاؤں میں چبھے ہوں گے، کتنے پسینے سے شرابور ہوئے ہوں گے، کتنی سرد آہیں اس نے نکالی ہوں گی، کتنا گرتا پڑتا وہ دیر اسمیل خان پہنچا ہوگا۔ مگر شوق تھا، محبت تھی، تڑپ تھی، سوز تھا، گداز تھا، ایک عشق اور شیخ کی محبت کا ولولہ تھا، یہاں پہنچا اور اپن ساری دکان بند کر رہا تھا کہ وہ پہنچ گیا ہے، شیخ کی دعا تھی بہائی نہیں اس وقت پہنچ گئے، دوائی نہیں، اب واپس دوڑ رہا ہے، رات ہو گئی ہے دوستو، واپس دوڑ رہا ہے کہ وہ دوائی تہجد سے قبل قبل میں پہنچا دوں۔ وہاں پہنچتا ہے، یہ کتنا لمبا سفر ہوگا، 2 میل بھی کیا، آپ اور ہم حضرات نے دوڑ گیا محنت کے لیے صرف کیے ہیں کبھی نہیں، مگر ان شیوخ نے جو اتنے کمالات حاصل کیے وہ اس لیے کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی محنت کی۔ واپس بیچارہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، رات کا وقت ہے، درندوں کا بھی خطرہ تھا، ہر چیز کا خطرہ تھا، مگر اس پر مزید ایک اور اللہ نے امتحان ڈالا کہ پانی آیا اور راستہ بند ہو گیا ہے، راستہ تہجد کے لیے، اور فرمایا عثمان پہنچ گئے، آج حضرت پہنچ گیا، پہنچ گیا، یہ بھی تو شیخ تھا۔ پھر آپ نے دیکھا حضرت عثمان رحمہ اللہ کیا بنے، بنے کیا بنے، انہوں نے شیخ کا انسان نہ تھا، شیخ تو بڑے شفیق ہوتے ہیں، انسانیت بطور اکمل موجود ہوتی ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اس شخص کی پاؤں میں کتنے کانٹے چبھے ہوں گے، یہ کتنے تکلیفیں اٹھائے ہوئے ہوگا، اور اس وقت اس کی آہ سرد نکالی ہوگی کہ اللہ اس میرے خاص مرید کو آپ اپنی شفقت رحمتوں میں لے لے، اللہ کی رحمت کا دامن اس پر گھس گیا اور وہ بلندیوں تک پہنچ گیا ہے، بلندی تک پہنچ گیا، قریب فننادی، ام بعید اقریب فننادی، ام بعید فننادی، پوچھا صحابہ نے حضرت اللہ قریب ہے بازو یا بعید ہے، اللہ قریب ہے، ہر آواز سنتے ہیں، اب مستجاب اوقات میں مستر شیخ نے دعا کی ہوگی، اور بلا رہے پہلے بھی کرتے رہے، مگر اس وقت خاص دعا کی ہوگی، اور اس طرح اور موقع پر دعا کی ہوگی، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان رحم اللہ وہ ان کا مقام مرکز بن گیا، اور اس کی یہ انوار اور تجلیات پھیلتے جا رہے ہیں، اور ابھی تک پھیلتے جا رہے ہیں، اور آپ کا یہ دار سلام بھی ان تجلیات پر سوں کی ایک پرتوں۔ ہم نے رات کو جو محنت کی دوستو، کیا ہوا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تسلی کے طور پر عرض کر رہا ہوں، بعض لوگوں کے کپڑوں پر کچھ چھینکے لگ گئے، خون کے چند ڈبے توڑے کے گر گئے، تو کیا ہوا دوستو، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے، اس راستے میں میں نے دیکھا بڑے نورانی چہرے والے بوڑھے مبارک ہاتھ بھی، جنہیں کبھی کام نہیں کیا، بیچارے لگے ہوئے تھے دوستو، لیکن آپ کو یہ بھی تو پتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کتنا بڑا اجر آپ کے لیے لکھا ہوگا، اور حضرت شیخ کی دعائیں اس پر مستضعف ہوں، وہ کتنے پریشان تھے، تو الحمدللہ اس طرح موقع اگر کبھی نصیب ہو جائے دوستو، تو ہم یہ خوشحالی سے اور خندہ پیشانی سے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔
صحابہ نے کتنی محنتی کی اس دین کی راہ میں. اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح مرید بنائے, صحیح سلوک والا بنائے, اور اللہ جل جلالہ شیخ کا سایہ دیر تک ہم پر قائم رکھے. میرا خیال کچھ اور موضوع سے متعلق بیان کرنا تھا, لیکن ابھی صبح ممبر پر بیٹھنے کے بعد خیال ہوا کہ اس موضوع سے چند باتیں عرض کر دوں, اور کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ جتنی خدمت کا موقع دے شیخ جی, یہ بہت بڑی سعادت ہے دوستو. خدمت سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں, ہر کی خدمت کر دو مخدوم سود. جتنے ہمارے بزرگ مخدوم گزرے ہیں دوستو, انہوں نے خدمتیں کی ہیں, خدمتیں کرنے کے بعد وہ مخدوم ہوئے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ, اتنا بلند مقام اللہ جل جلالہ اللہ نے ان کو دیا. علماء دیوبند میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی خدمت کرتے تھے. ایک موقع پر لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحم اللہ ان کے شیخ سے بیمار تھے, اور وہ ہمیشہ کے لیے شیخ کا پخانہ ہاتھ سے اٹھاتے تھے اور باہر کھانتے تھے اور چپکے سے اٹھاتے تھے. ایک دفعہ حضرت شیخ الہند رحم اللہ نے دیکھا کہ حسین احمد مدنی شیخ کے میرا پخانہ گندگی, وہ بیمار تھی شیخ الہند رحم اللہ, ہاتھ سے اٹھا کر باہر کھانتے, چھینب جبین بھی نہیں ہو رہے, خندہ پیشانی سے اور کب کے خدمت دے رہے ہیں. تو اس کا ہاتھ اٹھار کا, اللہ میرے ہاتھ کی لاج رکھو, اللہ حسین احمد کو آپ اپنی رحمت میں لے لے اور اس کو بلند ترین مقام نصیب فرما. پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ حسین احمد کو اللہ نے کیا مقام دے دیا ہے. ہمارے تمام شیوخ دیوبند بلند مقام والے ہیں, مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ, مولانا حسین احمد رحمہ اللہ, مولانا شیخ انور شاہ رحمہ اللہ, مولانا شیخ گنگوہی رحمہ اللہ, مولانا محمد قاسم نانوتی رحمہ اللہ, اولئک آبائی تستنزل الرحمت بذکرہم. یہ بزرگ ہیں, سب نے اس طرح اپنی شیوخ کی خدمات سر انجام دی, اللہ نے ان مقامات تک پہنچا ہے. اس طرح یہ خدمت اگر کبھی موقع ہے تو خندہ پیشانی سے ہر ایک تیار ہونا چاہیے. یہ نہ سمجھے کہ یہ کمزور ہے وہ یا بوڑھا ہے, جتنی حسب استطاعت ہو تو اللہ جل جلالہ یہ خدمات اگر قبول کر لے اور شیخ کی دعا ساتھ ہو تو اس سے ہماری زندگی کا بیڑا پار ہوگا, اور اس سے اللہ آپ ہمیں خوشی سے, برکات سے, ترقیوں سے ہماغوش اور ہم کنار کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.